الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن أحد أحسن خلقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما دعاه أحد من أصحابه ولا من أهل بيته إلا قال لبيك. فأنزل الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. اللهم صل وسلم على النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اور آپ کو عظیم احسانات سے نوازا ہے، اور بہت ساری خصوصیات، بہت سارے اوصاف اور فضائل سے بھی نوازا ہے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے ہم میں اور آپ میں اور تمام انسانوں میں فطرت بھی رکھی ہے، اور اس فطرت کے کچھ اپنے تقاضے ہیں. ایک انسان کے اندر غصہ ہوتا ہے، خواہ وہ کم ہو یا زیادہ ہو، شدید ہو یا ہلکا ہو، لیکن اس کی فطرت میں، اس کی طبعیت میں غصے کی خصوصیت کا پایا جانا یہ لازم ہے. انسان کو اپنے عزت نفس کا خیال رکھنا ہوتا ہے، اور دنیا کے اندر جتنے بھی عقل سلیم والے انسان ہیں وہ سب چاہتے ہیں کہ ان کی عزت، اس کا تحفظ ہو، کسی کے سامنے ذلت نہ اٹھانی پڑے، شرمندگی نہ اٹھانی پڑے. یہ ہمیں کسی نے سکھایا نہیں ہے، یہ ہماری فطرت میں شامل ہے. یہی فطرت اور اللہ تبارک و تعالی کے انعامات اور خصوصیات، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی عطا کیے گئے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندوں میں کامل ترین بندے تھے. اللہ تبارک و تعالی نے جو انسانیت کو عطا فرمایا، آپ اس کے سرخیل اور بادشاہ اور سرتاج تھے، اور آپ کو نبوت عطا فرمائی گئی، تو اسی طرح آپ کے اخلاقیات اور آپ کے معاشرت اور آپ کی فطرت، وہ بھی اللہ تبارک و تعالی نے کمال کو پہنچا دی تھی. یہاں تک کہ ایک موقع پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ شیطان ہوتا ہے، اور وہ ہم وقت اس کو ورغلانے کی اور اس کو راہ راست سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، اور مسلمان کو اس شیطان سے خبردار رہنا چاہیے اور اس سے بچ کر رہنا چاہیے. صحابہ نے فرمایا, حضرت آپ نے فرمایا کہ ہر انسان اور مسلمان کے ساتھ ہوتا ہے, وانت, اور آپ کے بارے میں بھی کیا ایسا ہی ہے؟ آپ نے فرمایا نعم, میرے ساتھ بھی ہے لیکن مسلمان ہو چکا ہے, کیونکہ نبوت کا فیض وہ عام ہوتا ہے, وہ صرف ہمارے لیے نہیں ہے. جس طرح ہمارے لیے ہے اسی طرح ہمارے علاوہ دیگر مخلوقات, خواہ وہ جنات ہوں یا اور نامعلوم قسم کی مخلوقات ہوں, اللہ تبارک و تعالی نے کافت للناس سب کے سب کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا. یہی وجہ ہے کہ آپ کے بعد دوبارہ کوئی پیغمبر کی ضرورت باقی نہیں. جب اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان فرمائے, آپ کو بطور تسلی کے آپ کی تعریف فرمائی, کیونکہ کفار اور مشرکین وہ آپ کو تانے دیا کرتے تھے اور آپ کو مجنون علیاذ باللہ یا ساحر یا شاعر اس قسم کے القابات اور الزامات لگاتے تھے, تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو راہ حق پر مضبوطی سے ڈٹے رہنے کی تسلی فرمائی, اس میں ایک آیت فرمائی, وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ, آپ کے عظیم اخلاق ہیں, آپ کے اخلاق کمال کو پہنچے ہوئے ہیں, آپ کی زندگی سراپا اخلاق ہی اخلاق. اس نقطے کے اوپر آج میں مختصر بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ اخلاق کیا چیز ہے اور اخلاق ہم کسے سمجھتے ہیں اور ہم اس میدان میں کہاں کھڑے ہیں. عوام الناس میں اخلاق یہ کہا جاتا ہے کہ کسی سے ملے تو مسکرا کے مل لیے اور جس کو دیکھ لیا تو اس کے سامنے مسکرا دیے, اچھے طریقے سے بات کر لی, خندہ پیشانی سے پیش آ گئے, یہ اخلاق ہیں. یہ آپ کو بھی معلوم ہے, میں بھی جانتا ہوں. یہیں سے عوام کے اخلاق شروع ہوتے ہیں اور یہیں پہ عوام کے اخلاق ختم ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ نہیں معلوم کہ اخلاق شریعت کے اندر کیا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اخلاق کی تعریف فرمائی, کیا یہ یہی اخلاق تھے صرف کہ آپ جس سے ملا کرتے تھے تو آپ اس کے سامنے مسکرا دیا کرتے تھے اور خندہ پیشانی سے پیش آتے تھے؟ نہیں, یہاں تک محدود نہیں ہے اخلاق. اخلاق یہ انسان کی زندگی پر پورا اثر رکھتا ہے, اور اگر آپ بغور جائزہ لیں تو ہماری ذات کے اندر جو خرابیاں ہیں یہاں سے اخلاق کا عمل دخل شروع ہوتا ہے, اور عالم اسلام اور پوری دنیا انٹرنیشنل لیول پہ جو دنیا کے اندر پریشانیاں ہیں اور مشکلات ہیں اس میں بھی اخلاق کا عمل دخل ہے. اگر ہم غلط راستے پہ چلتے ہیں, اپنے نفس کی خواہشات کی تکمیل کرتے ہیں اور شیطان کے ورغلانے میں آ جاتے ہیں, تو یقیناً یہ ہمارے اخلاق اور ہمارے دل کی خواہشات کی کمزوری ہے. ہم کیوں کر اس قدر تربیت نہ کر سکے اپنی کہ ہمارے دل کے اندر مثال کے طور پہ آ رہا ہے کہ فلانی جگہ چوری کر لی جائے تو بہت زیادہ مال مل سکتا ہے, لیکن اس کے مقابلے میں آپ کا ضمیر یہ نہیں کہہ رہا کہ چوری کا مال کس کام کا ہے, حرام کس منہ سے کھاؤ گے. آج کل کہا جاتا ہے ہمارا ملک وہ زوال پذیر ہو چکا ہے کیونکہ کرپشن ہے, حرام خوری ہے, اور جہاں بھی چلے جائیں تو لوگ رشوت کے لیے تیار بیٹھے ہیں. آپ غور کیجئے, جو رشوت کرنے لینے والا ہے وہ بھی تو ہمارے اور آپ کی طرح انسان اور مسلمان ہے. اس کے دل کے اندر وہ ضمیر کی آواز اور ایمان کے اخلاقیات اور اخلاق کی صفات کہاں چلی گئی ہیں؟ وہ یہ کیوں نہیں سوچتا کہ جو میں لے رہا ہوں یہ میرے لیے حرام اور ناجائز ہے, اس لیے کہ اخلاق کے قریب سے نہیں گزرا ہو. کرپشن کی آوازیں لگ رہی ہیں اور دنیا کے اندر بس ایک ہی مسئلہ ہے, اگر کرپشن آپ نے حل کر لیا تو بس آپ کے ملک میں دودھ کی نہریں بہنے لگیں گی اور شہد کی نہریں بہ جائیں گی. ارے بھائی یہ تو معلوم کیجئے کہ یہ کرپشن شروع کیسے ہوئی ہے. یہ اس لیے شروع ہوئی ہے کہ ہمارے اللہ تبارک و تعالی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین اور تعلیم کردہ دین اس کی تعلیمات سے ہم دور ہو رہے ہیں. جس دین کے اندر گمشدہ شے کو صرف اور صرف حفاظت کے لیے رکھا جا سکتا ہے, اگر سبھی بھی گزر جائے تو آپ اس کو استعمال نہیں کر سکتے. اعلی اختلاف الاقوال, فقہ کی کتابوں میں قول آتا ہے کہ 120 سال تک آپ نے اس کا اعلان کرنا ہوگا. اس دین کے اندر کرپشن کہاں جائز ہو سکتی ہے؟ اس دین کے اندر رشوت لینا کہاں جائز ہو سکتا ہے؟ اس دین کے اندر دو نمبری اور لوگوں کو دھوکہ دینا اور ساز باز کر لینا اور ایک نمبر چیز, دو نمبر چیز اور تین نمبر چیز کے درمیان میں فرق کو ختم کر کے مسلمان بھائیوں کو دھوکہ دینا, یہ کہاں جائز ہو سکتا ہے؟ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم اور ہمارے بھائی جو مارکیٹ میں ہیں, جو کارخانوں میں ہیں, جو سرکاری دفتروں میں بیٹھے ہیں, جو دنیا کی کسی بھی شعبے کے اندر ملوث ہیں اور کام کر رہے ہیں, ان کے اندر وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کا قول یا تو انہوں نے سنا نہیں, اگر سنا تو انہوں نے بھول دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر مجھے بھول جاؤ گے تو پھر یاد رکھو, نسوا اللہ فنسیہم, مجھ سے بھی کوئی امید نہ رکھنا عافیت کی اور مجھ سے بھی کوئی دعا کی قبولیت کی امید نہ رکھنا. العیاذ باللہ, جو اللہ کو بھول جائے, اللہ فرماتے ہیں میں تو بے نیاز ہوں, مجھے اس کی کیا ضرورت ہے, میں بھی بھول گیا اس کو. کتنی دعائیں ہوتی ہیں, کتنی نمازیں پڑھی جاتی ہیں, کیسے روزے رکھے جاتے ہیں, اور بڑے خاص قسم کے مقررین کو اور دعا مانگنے والوں کو بلایا جاتا ہے, اخبار میں لکھا ہوتا ہے رقت آمیز دعا مانگی جائے گی, لہذا ضرور شرکت کیجیے. یہ رقت آمیز دعائیں جو پہلے سے لوگوں کو پتا ہے کہ ایکٹنگ کر کے کیسے کرنی ہے, یہ کیوں قبول نہیں ہو رہی؟ اس لیے قبول نہیں ہو رہی, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو مسلمان پورے کے پورے ہو جاؤ. صرف لوگوں کے سامنے خندہ پیشانی سے پیش آ گئے, اور وہی بندہ جب جائے گا تو اس کے خلاف بات کرے گا, اور اسی کے ساتھ لین دین جاری ہے اور اسی کو دھوکہ دینے کی پلاننگ کی جا رہی ہے. اگر یہ آدمی نمازیں پڑھتا ہے, روزے رکھتا ہے, حج میں بھی چلا گیا, زکات بھی ادا کر دی, لیکن اس قسم کے حرکات میں جو شخص ملوث پایا جائے گا وہ شخص یہ امید اور نہ اس بات کا حقدار ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا قبول کرے. اس لیے کہ یہ کیا خدا کو دھوکہ دے رہا ہے؟ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے احکام ہم نے سب مان لیے ہیں, ہمیں نماز کا کہا گیا, ہم نماز کے لیے مسجد جاتے ہیں, ہمیں روزہ رکھنے کا کہا گیا, ہم تو روزے بڑے اہتمام سے رکھتے ہیں, ہمیں زکات دینے کا کہا گیا, جب وقت آتا ہے تو زکات بھی ادا ہو جاتی ہے, تو کیوں کر ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی, ہماری عبادات قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ میرے دوستوں اور محترم بزرگوں, دین اسلام صرف چند اٹھک بیٹھک کا, یا دین اسلام صرف چند گھنٹے بھوکا رہنے کا, یا کسی کے سامنے اسمائل کر دینے کا اور مسکرا دینے کا نام نہیں ہے, یہ ایک کامل دین ہے. اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ, آدھے احکام کو تو بہت اچھی طرح مان لیتے ہیں اور اس پر عمل بھی بڑے جذبے سے کیا جا رہا ہے, اور جہاں پہ ہمارے اپنے مصالح اور مفادات دین اسلام کے احکام کے مقابلے میں آ جائے, وہاں آپ کا ٹیسٹ ہے, وہاں آپ کا امتحان ہے کتنی مضبوطی سے آپ اس اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں پہ کھڑے ہوتے ہیں. قسم قسم کی تعلیلات کی جاتی ہیں, اور اس سے مراد یہ نہیں ہے, کہا جاتا ہے سب کر رہے ہیں ہم بھی کر لیں گے, کوئی بات نہیں, آج کل تو زمانہ ایسا ہے کوئی بات نہیں, سب اس میں ملوث ہیں ہم بھی ہو گئے. ارے بھائی ساری دنیا اگر جہنم جانے کے لیے تیار ہو جائے تو العیاذ باللہ آپ بھی تیار ہو جائیں گے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنقَذَكُم مِّنْهَا, یہ تو اللہ تبارک و تعالی کا عظیم فضل ہوا کہ ہمیں راہ ہدایت اور دین اسلام کی تعلیمات عطا فرما دی گئی, ورنہ ہم خود بخود جہنم کی طرف جا رہے تھے. تو میرے محترم سامعین کرام, اخلاق یہ کیا چیز ہے اس کو جاننا ضروری ہے, علماء کرام نے فرمایا اخلاق اپنی فطرت اور اپنی عادات کے اندر اعتدال کا نام ہے. کیا مطلب ہے؟ یہ جملہ بھی بظاہر مشکل لگتا ہے، لیکن ہمارے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک وصف رکھا ہے غصے کا. اس غصے کو بالکل ختم کر دیا جائے تو یہ بھی ہمارے لیے نقصان دہ ہے. سب جانتے ہیں ہمیں کوئی نقصان پہنچانا چاہتا ہے، ہمارے دین کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے متعلقین کو، ہمارے والدین کے خلاف بات ہو رہی ہے یا کوئی نقصان والا کام ہو رہا ہے اور ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھے بیٹھے ہیں کہ غصہ بری چیز ہے، لہذا ہم کوئی غصہ نہیں کریں گے اور میٹھی میٹھی باتیں کریں گے. صرف اس کو دوسرے الفاظ میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہوں گا، بےغیرتی کہا جاتا ہے. مومن کی شان یہ ہے کہ جہاں پہ اس کی عزت و آبرو، اس کے جان و مال، اس کے خاندان، اس کے مذہب اور دین اور اس کے اسلاف اور اس کے نبی، اس پر جب آواز اٹھائی جائے اور حملہ کیا جائے تو وہ بھرپور جواب دینے کا قابل ہو اس کا. تو ایک طرف تو غصہ یہ بہت کام کی چیز ہے، لیکن یہی غصہ اگر غلط جگہ پر اور حد سے زیادہ استعمال ہو گیا تو یہ ہمیں نقصان بھی دے گا. سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ کس مقام پر غصہ کرنا چاہیے اور کس مقام پر غصہ نہیں کرنا چاہیے. الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، ہمارے آقا اور ہمارے خالق اللہ تبارک و تعالی کے حکم کی خلاف ورزی جہاں ہو رہی ہو وہاں آپ نے خاموش نہیں بیٹھنا. اب آپ غور کیجئے، آپ کو معلوم ہے کہ ادارے میں کرپشن ہو رہی ہے، آپ کو معلوم ہے فلانا آدمی رشوت خور ہے، آپ کو معلوم ہے کہ فلانے مقام پہ فلانی جگہ پہ غلط کام ہو رہے ہیں اور آپ خاموش نہیں بیٹھے، تو یقیناً آپ کی آواز اور آپ کی نقل و حرکت سے کوئی فائدہ ہوگا. اگر بالفرض نہ بھی ہو تو آپ کا فرض ایمانی ہے کہ آپ اپنا حق پورا کریں. غلط مقام پر غصہ، مسلمان بھائی سے چھوٹی سی غلطی ہو گئی اس پہ چڑھ دوڑے، گھر میں کی بچے سے کوئی غلطی ہو گئی تو اس کو اتنا مارا پیٹا کہ العیاذ باللہ اس کی چمڑیوں بلٹ دی، ہاتھ پاؤں توڑ دیے، یہ غلط چیز. اسلام کے اندر تو جہاں پر غصہ چاہیے وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدود مقرر فرما دی. مثال کے طور پہ جب بچوں کو نماز کا کہا جاتا ہے، فرمایا جب 7 سال کے قریب ہو جائیں تو ان کو نماز کا کہا کرو، اور جب 10 سال تک پہنچ جائیں اور آپ کی واعظ و نصیحت اور حکم اس پر اثر نہ کرے تو پھر آپ نے اس کو نصیحت کرنے کے لیے، اس کو یاد رکھنے کے لیے لاٹھی سے کام لینا ہے، لیکن آپ نے اس کے چہرے پہ نہیں مارنا. چہرے پہ مارنا شریعت میں گناہ کبیرہ ہے. میرے محترم بھائیوں، آج کے ہمارے جو معاشرہ ہے، خصوصاً ہماری قوم، وہ ان معاملات کے اندر کس قدر نیچے چلی گئی ہے، اسفل السافلین کی طرف جا رہی ہے آپ کے سامنے. تو غصے کو صحیح مقام کے لیے محفوظ کر لینا اور جب وقت آ جائے تو پھر برائے ضرورت استعمال کرنا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے. ہاں، حدیث کے اندر آتا ہے بعض مقامات پہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا غصے سے. تو یہ کہنا کہ بالکل کسی قسم کی سختی دین اسلام کے اندر نہیں ہے اور کسی قسم کی کڑوی بات کسی سے نہ کی جائے، یہ یقیناً اس قسم کے احکام اور احادیث کا انکار ہے. تو اخلاقیات یہ صرف یہ نہیں ہے کہ کچھ بھی ہو جائے میں تو مسکراتا رہوں گا، کچھ بھی ہو جائے میں تو صرف جی حضور کرتا رہوں گا. نہیں، آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو دیکھنا ہوگا، احادیث کو دیکھنا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی جس بندے سے کہہ رہے ہیں وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اے پیغمبر ہمارے محبوب، آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین نمونے ہیں، ان کا کیا عمل تھا وہ ہمیں اختیار کرنا ہوگا. تو صحیح مقام پر محدود غصہ، شریعت اس کی اجازت بھی دیتی ہے اور یہ غیرت کا تقاضا بھی ہے اور یہ ہمارے معاشرے کی اصلاح کے لیے ضروری بھی ہے. اسی طرح ایک بہت ہی حساس معاملہ ہے عزت نفس کا. ہر مسلمان کی عزت آبرو وہ محفوظ ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے لیے دوسروں کی عزت جان و مال حرام قرار دیا. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بغیر کسی وجہ کے العیاذ باللہ کسی پر تہمت لگائی جائے, کسی کے اوپر ایسی بات کی جائے جس سے اس کی عزت اور اس کی عفت وہ متاثر ہو, تو پھر اسلام کے اندر باقاعدہ اس کے لیے حد مقرر کی گئی ہے. لوگوں کے درمیان میں اس کو کوڑے لگائے جاتے ہیں کہ خبردار آئندہ تم نے اس قسم کی حرکت کی تو پھر یہ سزا ہوگی تمہاری. اگر ہمارے معاشرے کے اندر اور ہمارے مسلمان بھائیوں میں اگر اس قسم کے اعمال جاری ہوتے تو آپ سوچئے کسی کی مجال تک ہو سکتی تھی کہ وہ کسی کے گالی دے سکے, کسی پہ تہمت لگا سکے, کسی پہ اس قسم کے الزامات لگا سکے. نہیں, لیکن کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے. اور اگر کسی نے کہہ بھی دیا تو کہتے ہیں یہ تو عام سی بات ہے, سب کہتے ہیں اس نے بھی کہہ دیا کوئی بات نہیں, چلو. لا حول ولا قوت الا باللہ. میرے محترم سامعین کرام, ان معاملات کے اندر جیسے ہمارے مسلمان بھائیوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے احساس پیدا ہو رہا ہے, وہ نمازوں کا اہتمام شروع کر رہے ہیں, روزے کے رمضان میں بڑا اہتمام کیا جاتا ہے, حج کے داخلے جب ہوتے ہیں تو ہر کوئی کوشش کرتا ہے کہ میرا بھی حج ہو جائے, فرض ادا ہو جائے, اسی طرح ہمارے فرائض میں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ والی صفات اپنانا بھی ہمارے لیے ضروری ہے. تو اخلاقیات یہ اپنے اندر موجود اوصاف کو شریعت کے بتائے ہوئے طریقوں پر محدود طریقے سے استعمال کرنا, یہ اخلاقیات. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں آپ سے زیادہ حسین اخلاق والا, کامل اخلاق والا میں نے اپنی زندگی میں نہ دیکھا اور نہ کوئی تھا. آپ کے صحابہ میں سے جس نے بھی آپ کو پکارا آپ بھرپور طریقے سے اس کو جواب دیتے تھے, متوجہ ہوتے تھے, جسے کہتے ہیں پورا ٹائم دیتے تھے اس. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی اس صفت کو اتنا پسند فرمایا کہ سورہ قلم میں آیت نازل ہو گئی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. اور مومنین کی صفات قرآن میں جو بیان ہوئی ہیں, صحابہ کرام کی جو صفات بیان ہوئی ہیں, اشداءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ, کافر کے مقابلے میں وہ فولاد کی طرح مضبوط ہیں, کوئی کمپرومائز نہیں. اسلام کے اصولوں پہ, مسلمانوں کے اصولوں پہ اور اسلام کے مفادات اور اصولوں پر کفار کے لیے سامنے جھکنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. رحما بینہم, اور جب آپس میں معاملہ کرنا ہو, آپس میں کسی کے مفادات ٹکرا رہے ہو, آپس میں کوئی کمی بیشی ہو جائے تو اس کو درگزر کرنے والے ہیں, رحما ہیں. آج کے معاشرے میں غور کرنا ہوگا ہمیں, بالکل اس کے الٹ ہو گیا ہے. ہم آپس میں اشداء بن گئے اور جب غیروں سے معاملہ ہوتا ہے تو رحما بن جاتے ہیں. یہ اسلام کی تعلیمات سے دوری کی وجہ ہے. میں نے آپ سے شروع میں ذکر کیا کہ ہمارے گھر کے کمرے میں جو معاملات خراب ہو رہے ہیں اس میں بھی اخلاقیات کا عمل دخل ہے. اور اقوام متحدہ میں اور انٹرنیشنل لیول پہ جو مسلمانوں کے ساتھ معاملات کیے جا رہے ہیں اس میں بھی اخلاقیات کا عمل دخل. کیسے ہے اس میں اخلاقیات کا عمل دخل؟ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو کیا کچھ عطا نہیں فرمایا. اگر آپ دنیا کا نقشہ اٹھا کے دیکھیں تو جو دنیا کا دل ہے, ہارٹ آف دا ورلڈ ہے, وہ ہمارے پاس. ایشیا میں اکثریت ہماری ہے, افریقہ میں اکثریت ہماری ہے, مڈل ایسٹ ہمارے پاس ہے, یہاں تک کہ یورپ کی سرحدوں تک مسلمانوں کے ممالک. ان ممالک میں کس چیز کی کمی ہے؟ تیل ہمارے پاس, سونا ہمارے پاس, قسم قسم کی معدنیات اور مال ہمارے پاس, لیکن اس کے باوجود ہم کفار کے سامنے بے بس کھڑے ہیں. ہم کفار کے سامنے ایک یتیم اور مسکین کی طرح ہیں. وہ جو چاہے ہمارے ساتھ کرے, جس ملک میں جب چاہے جس وقت چاہے حملہ کر کے چڑھ دوڑیں, اور ہم خاموشی سے تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس لیے کہ ہر ملک کا یہ مفاد ہے کہ میں محفوظ رہوں, یہ سارا مال مجھے ملتا رہے, میری جو بادشاہت ہے یا میری جو حکومت ہے وہ قائم رہے, باقی اپنا کام کر. کیا ایک مسلمان کا ضمیر اور ایک مسلمان کا ایمان وہ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس کی تربیت فرمائی تھی؟ کیا اس کو ایمان اجازت دیتا ہے کہ وہ اس قسم کے اعمال اپنائے؟ نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تو یہاں تک فرما دیا تھا کہ فرات کے کنارے اگر کوئی بکری یا کتے کا بچہ بھوک سے مر جائے تو میں ڈرتا ہوں کہ مجھ سے سوال ہوگا اس کے بارے میں. تو میرے محترم سامعین کرام، سوال یہ ہے کہ پورا کا پورا معاشرہ خراب ہے الحاظ باللہ، اور سارے آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے. اگر ہم اپنے اخلاق کو درست کرنا تو کیا فرق پڑتا ہے اس سے؟ یاد رکھیے، ایمان اور مسلمان یہ اللہ تبارک و تعالی نے امید کی کرن بنائی ہے، اور امید کی کرن جہاں بھی جلے یہ اللہ کا قانون ہے کہ وہ بہت زیادہ روشنی کرتی ہے اور فائدہ ہوتا ہے. آپ اپنے آپ سے شروع کریں، بیٹھو، آپ اپنے آپ سے شروع کیجئے، اپنے اوپر اس قانون کو لاگو کیجئے، اور اپنے آپ کے محاسبہ کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہمیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تعلیمات عطا فرمائی ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو تو پتہ چل گئی ہیں، اور یقیناً آپ جانتے ہیں کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کا مصداق کیا ہے. تو آپ آج سے یہ تہیا کر لیں اور اپنے ساتھ یہ معاہدہ کر لیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے میں بھی اس طریقے کے راستے پہ چلنے کی کوشش کروں گا اور اللہ سے مدد مانگوں گا. اور جب یہ طریقہ آپ اپنا لیں گے، یقیناً آپ کے زیر اثر جو افراد ہیں، آپ کی تربیت میں جو افراد ہیں، ان میں بھی یہ خاصیات اور یہ صفات آنا شروع ہو جائیں گی. میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرتا ہوں، آپ غور کیجئے گا کہ اخلاقیات اور اپنے جہالت کو کنٹرول کرنے کا کیا بہترین طریقہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں عطا فرمایا. اسلام سے پہلے مشرکین مکہ اور کفار عرب یہ اخلاق اور تحمل، رکھ رکھاؤ کے حوالے سے بہت ہی زیادہ گرے ہوئے تھے. مورخین فرماتے ہیں کہ معمولی سی بات پہ جنگ ہوئی اور وہ جنگ 40 سال تک جاری رہی. ایک فریق نے دوسرے کو مارا، دوسرے فریق نے پہلے کو مارا، اس کے بچے بڑے ہوئے، وہ انتقام کے لیے پہنچے، پھر مار کھائی، پھر پہنچے، پھر ان پہ غالب آ گئے، پھر ان کے بچے بڑے ہوئے، ادھر آئے، ان کو مارا. 40 سال گزر گئے اور تو میں نے سے شروع ہونے والی جنگ وہ ختم نہیں ہوئی. اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے. اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ قبول اسلام سے قبل جب کوئی نام سن لیتا تھا کہ حضرت عمر درمیان میں ہیں تو وہ کانپ جاتا تھا، ڈر جاتا تھا، اور اس کو یہ پتا ہوتا تھا کہ اگر عمر مجھ سے ناراض ہوا یا میں نے عمر کے خلاف کام کیا تو میری خیر نہیں، میرا سر تو تن سے جدا ہونا ہی ہونا ہے. اور وہ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہوگا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، انہوں نے سوچا کہ آج تو قصہ ہی تمام کر دیا جائے، یہ شخص جو نئے دین کا دعویٰ کرتا ہے اور ہمارے آبا و اجداد کی دین کے خلاف کہتا ہے، ان کے قتل کے ارادے سے نکلے، اللہ تبارک و تعالی کے ہاں کچھ اور ہی منظور تھا. اور آپ نے قرآن کریم کے آیات سنی اور ایمان لیا ہے. تو وہ قوم کہ جو چھوٹی سی بات پہ 40 سال تک جنگ لڑے، اور وہ شخص کے شہر میں اس کا نام سن کے لوگ کانپ جاتے ہوں، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ان کو حاصل ہو جائے تو پھر وہ امن پسند، اخلاق کے اعلی ترین مقام پر فائز ہونے والے اور اللہ تبارک و تعالی کے محبوب ترین بندے بن جاتے ہیں. کیسے بنتے ہیں؟ صحبت سے. صحابی کو صحابی اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ پیغمبر کی صحبت حاصل کر چکا ہو. حضرت عمر جن کا نام سنتے ہی قتل و قتال اور مار دھاڑ کا لوگ سمجھتے تھے، وہ دنیا کے اکثر حصے کے حکمران کیسے بنے؟ صحبت سے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جس روز زمین پر حاکم تھے اور خلیفہ تھے، آج اگر آپ نقشہ اٹھا کے دیکھیں 24 سے 25 ملک اس دنیا میں اس جگہ میں قائم ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ایک عام سا دیہاتی کھڑے ہو کے کہتا ہے اے عمر اگر آپ ٹیڑے چلے تو ہم اپنی تلوار سے آپ کو سیدھا کریں گے. حضرت عمر نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ کا شکر کہ آپ نے مجھے رعایا میں ایسے بندے عطا فرمائے ہیں جو میرا محاسبہ کرنے کے لیے بھی تیار ہے. یہ وہ شخص ہے جو سنتے ہی گردن اتارنے کے لیے تیار ہو جاتا تھا اور آدھی دنیا کا حکمران بن کے سامنے والے کی سخت بات سننے کا تحمل پیدا ہو گیا، یہ صحبت سے ہوا ہے. اور کوئی کمال نہیں تھا، کسی آکسفرڈ نہیں گئے اور کسی کیمبرج جانا نہیں ہوا اور کہیں سے بڑی بڑی ڈگریاں حاصل نہیں ہوئے، ایک ڈگری تھی ان کے پاس، صحبت کی ڈگری جسے صحابی کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ان کے اندر یہ خاصیت ہے کہ یہ آپس میں شیر و شکر ہو جاتے ہیں، اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں پر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کرتے. میرے محترم سامعین کرام، آج اگر آپ غور کریں تو ہم بالکل 180 ڈگری الٹ جا چکے ہیں اور ہم دوسروں سے دوستی کا، غیروں سے، اغیار سے دوستی کا ہاتھ بڑھانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. آپس میں ہمارا اتحاد اور اتفاق اور معاشرے کی اصلاح کا کوئی دلچسپی نہیں ہے. اگر ہم اسی طرح چلتے رہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم، اللہ تبارک و تعالی کو کوئی شوق نہیں ہے کہ وہ ہماری حالت بدل دیں جب تک کہ ہم اپنا حال خود بدلنے کے لیے تیار نہ ہو جائیں. حضرت ابو دردا رضی اللہ عنہ کے بارے میں آپ کی اہلیہ ام دردا فرماتی ہیں کہ ابو دردا ایک رات عبادت میں مشغول رہے، روتے تھے اور دعا فرماتے تھے، اللہم احسنت خلقی فحسن خلقی، یہی دعا پوری رات رو رو کے مانگی، اے اللہ آپ نے مجھے بہترین خلقت عطا فرمائی ہے، میں ایک بہترین انسان ہوں، میرے اخلاق بھی اچھے کر دیجئے. ام دردا نے حضرت سے پوچھا آپ نے پوری رات ایک ہی دعا مانگی، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا اگر مومن کے اخلاق اچھے ہوں تو وہ ان اخلاق کے ذریعے جنت میں پہنچ جاتا ہے، اور اگر کسی کے اخلاق برے ہوں تو وہ ان اخلاق کی وجہ سے جہنم پہنچ جاتا ہے. والعیاذ باللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، یا رسول اللہ ایو شیئن اکثرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا، حدیث اس طرح ہے، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما یدخل الناس فی الجنہ، آپ سے پوچھا گیا کہ کیا چیز وہ سب سے زیادہ ہے جو مسلمانوں کو جنت میں داخل کرتی ہے؟ آپ نے فرمایا تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ کا خوف اور اخلاق کا اچھا ہونا. میرے محترم سامعین کرام، ایک دفعہ میں پھر آپ کے سامنے گزارش کرتا چلوں، اخلاق اچھا ہونے کا یہ مطلب نہ ہے صرف لیجئے کہ بس ہر وقت مسکراتے رہیں اور سب کچھ اچھا ہے اور چلتے رہو. اخلاق کا اچھا ہونا دین کے تقاضوں کے مطابق، یہ آپ کو جنت پہنچائے گی، بشرط یہ کہ تقوی اللہ کا آپ کے ساتھ ہو. اور اگر غور کیا جائے تو اخلاق کا اچھا ہونا بھی یہ تقوی کا حصہ ہے. ہم اللہ کے حکم کے بتائے ہوئے طریقوں پر چل رہے ہیں اس لیے کہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، ہم عقاب سے ڈرتے ہیں، تو یہ تقوی میں شامل ہوگی. میرے محترم سامعین کرام، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاحشا ولا متفحشا وكان يقول خياركم احسن اخلاقا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہی فاحش تھے اور نہ ہی متفحش تھے، نہ ہی آپ بے اخلاقی کو پسند فرماتے تھے اور نہ ہی آپ خود بے اخلاقی پر اور بد اخلاقی پر عمل کرنے والے تھے، بلکہ آپ فرمایا کرتے تھے تم میں سب سے بہترین آدمی وہ ہے جو اخلاق کے اندر سب سے عالی ہے. یہ تمام احادیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ ہماری اصلاح کے لیے آئی ہیں. ہمارے اسلاف نے اپنی مکمل ذمہ داریاں ادا کرتے ہوئے یہ علوم کے خزانے ہم تک پہنچائے ہیں، اب ان علوم کے خزانوں کو ہمیں آگے بڑھانا ہے، ہمیں اس پر اپنے لیے لاگو کرنا ہے. یہ کتابیں صرف مطالعہ کے لیے نہیں ہیں یا صرف علماء کرام کے لیے نہیں ہیں کہ وہ اچھی اچھی باتیں کرتے رہیں اور باقی تمام سارے بھائی ان کا جو جی چاہے وہ کرتے پھریں، نہیں، ایسا نہیں. خواہ وہ غصے کا معاملہ ہو، خواہ وہ عزت نفس کا معاملہ ہو، یہ تمام معاملات اس کا شریعت نے مکمل حل پیش کیا ہے، کاش کہ ہم اس پر توجہ دے دیں۔ آج کل کہا جاتا ہے جی اینگر مینجمنٹ کا کورس ہو رہا ہے، غصہ کیسے کنٹرول کیا جائے اور غصے سے کیسے بچا جائے۔ مغربی اور اغیار اقوام کیا جانے کہ اینگر مینجمنٹ کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400-1500 سال پہلے ہمیں بتا دیا تھا کہ پہلوان اور مضبوط آدمی وہ نہیں ہے کہ جو اپنے دوست کو اور کسی شخص کو گرا سکے، بلکہ وہ ہے جو بر وقت اپنے جذبات پر، اپنے غصے پر، اپنے حسد پر، اپنے بغض پر قابو پا سکے۔ تو یہ ہے واقعی ایک اینگر مینجمنٹ والا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس قسم کے تمام اور صاف جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائے گئے تھے اور جس کا قرآن کریم کے اندر تعریف کی گئی ہے، وہ ہمیں عطا فرمائے۔ اسی سلسلے میں ایک چھوٹی سی بات مزید سن لیجئے کہ تکبر ہے، بغض ہے، حسد ہے، یہ کہاں سے پیدا ہوتے ہیں، اس پہ غور کرنا ہے۔ یہ سب کے سب جب آدمی اخلاقیات سے عاری ہو جائے تو پھر شروع ہوتے ہیں۔ اگر میں تمام اپنے بھائیوں کو، مسلمان دوستوں کو عزت دینا چاہتا ہوں، پسند کرتا ہوں، ان کے بارے میں برا نہیں خیال کرتا، تو کیوں کر میں ان سے حسد کروں گا؟ اور جس لمحے العیاذ باللہ میں نے اپنے آپ کو دوسروں سے اعلیٰ اور بڑھ کر سمجھنا شروع کر دیا، تو اس کو کہا جاتا ہے تکبر۔ اور تکبر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت ہی زیادہ ناپسندیدہ حدیث شریف میں آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں الکبریا ادھر دائی، جو تکبر ہے یہ میری چادر ہے، یہ میری شان ہے، میری عظمت ہے، جو مجھ سے یہ لینے کی کوشش کرے گا تباہ ہو جائے گا۔ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، قرآن کریم میں آتا ہے بڑھائی، عظمت، برتری صرف اور صرف ایک اللہ کے لیے آسمانوں میں اور زمینوں میں۔ تو خواب و حسد ہو، خواب و بغض ہو، خواب و غیبت ہو، خواب و تکبر ہو، خواب و کسی کے سامنے آپ کو غلط الفاظ بولنے ہوں، یہ تمام کے تمام غلط جو راستے ہیں، اگر ان سے جان چھڑانا چاہتے ہیں تو آپ اپنے اخلاقیات، اپنی معاشرت، اپنے معاملات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی سنت اور سیرت کے مطابق کر لیں، تو میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں اللہ کے فضل سے ان تمام چیزوں سے جان چھوٹ جائے گی۔ اور وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کی یاد دلانے والے مسلمان بھائی ہم بھی بن سکتے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل بئر، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا حاجة إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم اهدنا بفضلك في من هديت، وعافنا في من عافيت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، فإنه لا يزل من واليت ولا يعز من عاديت، تبارك ربنا وتعاليت. اللهم حلل مشكلاتنا، واقض حاجاتنا، وادفع عنا بلياتنا، واشف مرضانا، واسمع دعواتنا، انك سميع الدعاء. اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره. اللهم انا نسالك الصحه والعفه والامانه وحسن الخلق والرضا بالقدر. اللهم انا نسالك كل خير سالك نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، واستر عيوبنا، ويسر امورنا. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا ومن لا يخاف منك. اللهم لا تسلط علينا من لا يرحمنا ومن لا يخاف منك. اللهم انا نسألك ثواب الشاكرين ونزل المقربين ومرافقة النبيين ويقين الصديقين وإقباط المؤمنين وشفاعة النبيين لا سيما شفاعة سيد الشافعين يوم الدين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين وأصلح لنا في ذرياتنا إنا تبنا إليك وإنا من المسلمين. رب اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کی دعائیں قبول فرمائیں، جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ اور شفا عاجلہ عطا فرمائیں، جو کسی مشکل میں ہیں پریشان حال ہیں اللہ تبارک و تعالی اپنی فضل سے مشکل آسان فرمائیں، پریشانی حل فرمائیں، جو دنیا سے ہمارے بزرگ اور اسلاف کلمہ ایمانی کے ساتھ گزر چکے ہیں اللہ تبارک و تعالی جنتوں میں اعلیٰ مقامات عطا فرمائیں. اس ہفتے ہمارے شہر کے بزرگ شخصیت اور عظیم عالم دین اور میرے ساتھ بہت زیادہ شفقت اور محبت کرنے والے حضرت مولانا اسفند یار خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ انتقال فرما گئے. دعا فرمائے اللہ تعالی حضرت کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقامات عطا فرمائے، ان کے پسماندگان کو اور ان کا ادارہ اور ان کے تمام جو محنت ہے اللہ تبارک و تعالی قائم و دائم رکھے، صبر جمیل اور اجر عظیم عطا فرمائے. جامعہ عربیہ احسن العلوم اور اس کی تمام شاخیں، اس کے متعلقات اور اس کے ادارے جن کا مقصد صرف اور صرف اللہ کی دین کی خدمت کرنا ہے، اللہ تبارک و تعالی تا قیامت اسی مقصد کے لیے قائم و دائم فرمائیں، جن دگنی رات چگنی ترقیات عطا فرمائیں، خیر اور برکتیں نازل فرمائیں، اور مشکلات اور رکاوٹیں اللہ تبارک و تعالی دور فرمائیں، اپنا فضل و احسان متوجہ فرمائیں، اور اپنے خاص مدد اور نصرت سے دین کا کام آسانی کے ساتھ مزید بڑھانے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ تبارک و تعالی اس جامعہ اور اس کے بانی اور محتمم حضرت والد صاحب، ان کے کلمات میں، ان کے کام میں، ان کے بیان میں، ان کے تدریس میں مزید اثر پیدا فرمائیں. جو کام ہو رہا ہے ایک طویل عرصے سے اللہ تبارک و تعالی اس کو تا قیامت جاری و ساری فرمائے. حضرت والد صاحب کا سایہ مغتنم ہم پر تادیر سلامت فرمائے، اور جو چشمہ فیضان جاری و ساری ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو ایک سمندر کا اور ایک دریا کی طرح عام اور جاری فرمائے. پاکستان کے چپے چپے کی اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے، دشمنوں سے، حاسدین سے، سازشیوں سے، اغیار سے اور ان کے ناکارہ آثار سے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور تمام مسلمانوں کو پناہ عطا فرمائے، حفاظت عطا فرمائے. اندرونی معاملات کے اندر اللہ تبارک و تعالی ہمیں رہنمائی عطا فرمائے، جو ہمارے لیے بہتر ہو اللہ تبارک و تعالی اسی کی طرف ہماری ہدایت فرمائے، جو ہمارے لیے غلط ہو، جو ہمارے دین کے خلاف ہو، جو ہمارے ایمان کے لیے نقصان دہ ہو، جو ہماری اس سرزمین جو ہم نے کلمہ حق کی بلندی کے لیے لی تھی یہاں پر کفر اور شرک اور اس قسم کے ایجنڈے کو پھیلانے کے لیے ہو، اللہ تبارک و تعالی آپ ہی اس کے لیے کافی ہو جائیں، اور آپ اپنے خاص فضل سے ہماری ان سے جان چھڑا دیجئے. اللہ تبارک و تعالی حرمین شریفین کی حفاظت فرمائے، مسلمان جو وہاں پر ہم وقت تشریف لے جاتے ہیں زیارت کے لیے، عمرے کے لیے، حج کے لیے، اللہ تبارک و تعالی دعائیں قبول فرمائے، اسفار آسان فرمائے، ہمیں اور آپ کو بھی بار بار آنا جانا نصیب فرمائے. جو دوست ہمارے کوئی دعا کا کہنا چاہتے تھے لیکن نہیں کہہ سکے اور جنہوں نے کہہ دیا اللہ تبارک و تعالی سب کی دعائیں قبول فرمائے، اور سب کے گھروں میں خیر و رحمت نازل فرمائے، ہمارے محلے میں، ہماری مسجدوں میں، ہماری مدارس میں، ہمارے گھروں میں اللہ تبارک و تعالی خیر و عافیت کے، برکت کے فیصلے فرمائے، رزق کی تنگی اور اسی طرح اخلاقیات کی گراوٹ اور جنگ و جدال، فساد اور اس قسم کے جتنے بھی خلاف شرع معاملات ہیں، گناہ ہیں، بے پردگی ہے، بے حیائی ہے، اللہ کے دین کے خلاف کام ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے جو بھائی اس قسم کی حرکات میں ملوث ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو ہدایت عطا فرمائے، جلد از جلد ان کو راہ راست پر لے آئے۔ اللہ تبارک و تعالی اصل تو آخرت ہے، دنیا کی چند روزہ زندگی ہے جو آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، کسی بھی لمحے اختتام پذیر ہونے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایمان پر موت عطا فرمائے، قبر کو جنت کا باغ بنائے، منکر نکیر کے سوال کے جواب میں ثابت قدمی عطا فرمائے، حشر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لواء الحمد جھنڈے کے نیچے جگہ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کے حوض کوثر سے، آپ کے دست مبارک سے جس دن پوری کائنات شدید ترین پیاسی ہوگی، اللہ تبارک و تعالی ہمیں حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرمائے، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں عطا فرمائے، پل صراط پر پلک جھپکنے میں گزرنا نصیب فرمائے، اور جنت الفردوس میں انبیاء کرام کے ساتھ، صلحاء کے ساتھ، اولیاء کے ساتھ، خصوصاً سید الانبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا اور آپ کا صحبت نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه۔